أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آج تمہیداً تو صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ گزشتہ شب اور آج تمام دن میری طبیعت خراب رہی ہے جس کی بنا پر کچھ نقاہت کے اثرات اب بھی موجود ہیں. اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ آج میں اپنی مشقت ہلکی رکھوں اور وقت کم لوں، لیکن صورت حال جو اس وقت ہے جو درپیش ہے اس کا تقاضا اس کے بالکل برعکس ہے. کل کا قرض ہمارا ابھی بقایا ہے، آج کا مضمون بھی ہے. اگر ہم نے کچھ اضافی وقت نہ لیا تو یہ سلسلہ خطبات نامکمل رہ جائے گا، اس لیے کہ اسے ایک دن مزید ایکسٹینڈ کرنا ممکن نہیں ہے. بعض میری ایسی مجبوریاں ہیں ورنہ شاید میں اس پر غور کرتا. پھر یہ کہ عملی اعتبار سے اہم ترین موضوع کل کا ہے. یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے، جو اب تک ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہوگی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب علمی نوعیت کی ہے، معلومات پر مشتمل ہے. یقیناً اس سے کچھ الجھنیں حل ہو رہی ہیں، کچھ مسائل واضح ہو رہے ہیں، کچھ اشکالات رفع ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ سب ایک علمی نوعیت کی بحث ہے. عملی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملے، کیسے حاصل ہو، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے وہ ایمان حقیقی جس پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، جس کے یہ لوازم ہیں جہاد عمل صالح، وہ ایمان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے، اس کی تحصیل کے ذرائع کیا ہے. یہ ہے کل کا آخری مضمون، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی صورت میں دبنا نہیں چاہیے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے. اس لیے میں اس وقت پیشگی عرض کر رہا ہوں کہ آج اور کل کے لیے آپ حضرات ذہناً تیار رہیں کہ ڈیڑھ گھنٹے سے وقت کچھ زائد لگے گا. میں نے آج وقت کی کفایت اس اعتبار سے بھی کی ہے کہ آج کا اگرچہ ایک موضوع ہے ایمان اور نفاق کا معاملہ، لیکن یہ کہ اس سے متعلق جو آیات تھی چونکہ میں وہ کل تلاوت کر چکا تھا، آج میں نے ان کا اعادہ نہیں کیا ہے. دوران گفتگو وہ آیات آ جائیں گی، لیکن یہ کہ میں نے تلاوت آج صرف ان آیات کی ہے کہ جو عنوان ہے ان موضوعات کا، کہ جو آج کے خطبے کا اصل مضمون ہے. اب جو قرض کا قرض ہے اس کے ضمن میں عرض کروں گا کہ دو بحثیں جو ہماری رہ گئی تھیں، ایک کامل رہ گئی، ایک نصف رہ گئی. جہاد کی بحث کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن جیسا کہ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے سوال اٹھایا، یقیناً وہ گوشہ، کیونکہ میں نے دکھا بھی دیا تھا کہ وہ میرے نوٹس میں موجود ہے، وہ گوشہ ایسا ہے کہ اگرچہ ضمنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے کہ اسے بھی بیان کر دیا جائے. باقی نفاق کی بحث تو پوری کی پوری بقایا ہے. جہاد کے سلسلے میں جو بحثیں مکمل ہو گئی تھیں ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی منطقی نتیجہ، ایمان حقیقی، یہاں ایمان قانونی کی بحث نہیں ہو رہی، اسلام کی بحث نہیں، ایمان کی بحث ہے، اس کا لازمی منطقی نتیجہ اور رکن رکین ہے. اس کی جو اصل اساس ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 پر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. تو پانچ ارکان اسلام پر دو مزید کا اضافہ کریں گے تو وہ ارکان ایمان مکمل ہوں گے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ادھر یقین قلب میں، ادھر جہاد عمل میں. دوسری بات یہ کہ جہاد کے بارے میں کون کون سے مغالطے لاحق ہیں وہ کل میں بیان کر چکا، اب اعادہ نہیں کروں گا. جہاد کی لغوی بحث بھی کل ہم مکمل کر چکے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ بھی میں بیان کر چکا کہ ایمان حقیقی کے نتیجے میں تین ضرب تین نو جہاد وجود میں آتے ہیں. جیسے ہی ایمان حقیقی قلب انسانی میں داخل ہوتا ہے اس کا تصادم شروع ہو جاتا ہے جو انسان کے حیوانی اور جبلی تقاضے ہیں ان کے ساتھ. اینیمل انسٹنکٹس اندھے بہرے ہیں، وہ تو اپنی گریٹیفیکیشن، اپنی تسکین چاہتے ہیں، انہیں اس سے بحث نہیں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے. یہ تصادم اندر شروع ہو جاتا ہے. جہاد کی پہلی آماجگاہ جو ہے وہ انسان کی اندرونی شخصیت، یہ میدان کارزار ہے. المجاہد و من جاہد نفسہ، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ نفس ما ہم کم طرف سے رون نیست، لیکن اراون اراون نیست، فرق اتنا ہی ہے صرف، ورنہ یہ میرے اندر بھی ایک فرعون موجود ہے جو اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں، لڑنا پڑے گا. اس کے ساتھ ضمنی طور پر دو اور ہو گئے، اس نفس کو اکسانے والا شیطان نائیم، اس کے ذریت سلمی و مانوی، پھر بگڑا ہوا معاشرہ جو برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے آدمی کو. تین جہاد ہوں گے تو ایک تقاضا پورا ہوگا کہ انسان اللہ کا بندہ بن سکے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے. دوسری سطح ہے فرائض دینی کی، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اس کے لیے جو بڑی جامع اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تیری ہدایت کی امانت جن کے پاس تھی انہوں نے ہم تک پہنچائی نہیں، خائن وہ ہے ہم نہیں، ہم تک بات پہنچی نہیں، ہم سے واسطہ کہے گا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اس کے لیے دعوت و تبلیغ اور تین لیولز ہیں، بالحکمہ، بالموعظۃ الحسنہ اور جدال حسنہ. تیسرا لیول نظام کو بدلنا، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کو قائم کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا. اس کے لیے پھر تین مراحل ہیں، پیسیو ریزسٹنس، صبر محض، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ. نمبر دو، جب طاقت کافی ہو جائے چیلنج کرو، ٹکراؤ، بلکہ ٹکراؤ خود مول لو. اور نمبر تین، آخری سطح ہے، اس لیے کہ نظام باطل، نظام ظالم کے ساتھ ایسے طبقات وابستہ ہوتے ہیں جن کے مفادات ہوتے ہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہ آئے نظام میں. جاگیردار کبھی نہیں چاہے گا کہ جاگیردارانہ نظام بدل جائے، قبائلی سردار کبھی نہیں چاہیں گے کہ قبائلی نظام بدل جائے. لہذا تصادم اب یہ فزیکل تصادم ہو کر رہے گا، اور اس پر جہاد بالسیف یا جس کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے وہاں تک نوبت آ سکتی ہے. تو یہ نو منزلیں ہیں اور نمی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ. یہ تو میں نے کل کی بات دہرا دی ہے. مزید جو اس میں اضافہ تھوڑا سا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بنظر غائب دیکھیں تو دنیا میں کوئی انسان بھی جہاد سے فارغ نہیں ہے. یعنی کسی مومن کا تو کیا سوال، کوئی انسان فارغ نہیں. دو جہاد تو وہ ہے جو ہر انسان کر رہا ہے، اور اس کے لیے عنوان اب میں تجویز کر رہا ہوں، علامہ اقبال کا تجویز کردہ جہاد زندگانی. انسان کو اپنی بقا کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، بقائے ذات، پریزرویشن آف دی سیلف. اس کے لیے رزق چاہیے، اس کے لیے شیلٹر چاہیے، اس کے لیے لباس چاہیے، اس کے لیے اور لوازمات چاہیے. ان کے حصول میں بھی کمپٹیشن ہے، اسی کو سٹرگل فار ایگزسٹنس کہا گیا، جوہد للبقاء. اسی طریقے سے بقائے نو، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اس کے لیے شادی بیاہ کا کھیڑ بول لینا پڑے گا، بوجھ اٹھانے پڑیں گے، ذمہ داریاں جو ہیں وہ جھیلنی ہوں گی، برداشت کرنی ہوں گی. یہ دو جہاد ہیں جوہد للبقاء، ہر انسان کر رہا ہے، مسلم و مومن بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس میں ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا. اللہ کے حکم کے مطابق قسم حلال، اللہ کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق نکاح، تعلق زن و شو، یہ بھی موجب ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی جہاد میں داخل. اسی طریقے سے ظلم کو ختم کرنا اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جدوجہد. اگر ریپریشن ہے، سیاسی حقوق غصب کر دیے گئے ہیں، شیر کے منہ میں سے نوالہ نکالنا ہے. اگر معاشی استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ان ظالموں کے ہاتھ کو روکنا ہے. اور جس طرح کا بھی ظلم ہے، جس کے حقوق آزادی سلب کر دی ہے، محکوم بنا لیا ہے کسی نے، حصول آزادی، حریت، جہاد حریت، یہ تمام بھی ہر انسان کرتا ہے. اس کے اندر بھی کوئی واقعتاً کوئی غیرت ہے، حمیت ہے، وہ کرے گا. یہاں بھی مسلمان کرے گا، اگر وہ ناجائز ذرا استعمال نہیں کر رہا، یہ جہاد جائز ہے. من قتل دون ماله فهو شهید، حضور نے فرمایا، جو شخص صرف اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. مسلمان مسلمان ہو اور ذرائع بھی اس میں جائز استعمال کرے، ناجائز ذرائع استعمال نہ کرے. غیر مسلم کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، جو چاہے کرے گا، جو بھی اسے اپنے مقصد براری کے لیے جو بات مناسب معلوم ہوگی کر گزرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یہاں تو قتال میں بھی حکم یہ تھا کہ درخت مت کاٹو، ایک خاص موقع پر کاٹنے پڑ گئے ہیں تو اس پر قرآن مجید میں وحی نازل ہوئی ہے، ورنہ حضور کیا حکم یہ تھے. حضرت ابو بکر دور کے ساتھ جا رہے تھے اور احکام دے رہے تھے، دیکھنا بوڑھے، بچے، عورتیں اور جو عبادت گاہوں میں لوگ بیٹھے ان کو کچھ نہ کہنا، فصلوں کو آگ نہ لگانا. یہاں تو جہاں کھلا کھلا وار تھی، ڈکلیئرڈ وار، وہاں بھی یہ قوانین تھے. تو جہاد حریت بھی، مسلمان کا ہر جہاد جو ہے وہ جہاد حریت، اور وہ موجب ثواب نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں ان قاعدوں اور قوانین کی پابندی نہیں کرتا کہ جو اللہ اس کے رسول نے سکھائے. تو یہ دو انسانی جہاد ہیں جس کے بارے میں وہ شعر تو مجھے وہ یاد آیا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو یہ جہاد زندگانی ہے. اس سے اوپر دو جہاد اور ہیں. ایک جہاد وہ ہے جس کے لیے صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ جس کے لیے ہجرت کی حضرت سلمان فارسی نے، گھر بار کو چھوڑا. یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہے کہ جو دہرائی گئی ہے. حضرت ابراہیم عراق سے نکل کے شام پہنچے تھے، اور حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ ایران سے نکل کر شام پہنچے. تلاش حقیقت. تلاش حق میں جو محنت صرف ہو رہی ہے، جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو وقت لگ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت واقعتاً تلاش حق ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے. پھر یہ کہ ایمان تک رسائی ہو جائے تو ایمان کو قائم رکھنا یہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس عالم میں اسباب میں رہ رہے ہیں اور یہ اسباب ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. ایمان کے اوپر اوس پڑتی رہتی ہے، ایمان کے اوپر گردہ آتا رہتا ہے، ایمان کے اوپر ذہول کے پردے پڑتے رہتے ہیں، ماحول کے اثرات پڑتے رہتے ہیں. اس کے لیے مسلسل ذکر، استحضار اللہ فی القلب، یہ ساری جد و جہد یہ کس لیے ہے؟ اور پھر مزید یہ کہ ایمان کو صرف قائم اور برقرار نہیں رکھنا اور کھدائی کرتے رہنا ہے کہ اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے، اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تبھی تو اوپر کی منزلیں جو ہے مستحکم ہوگی. ایک منزلہ عمارت بنانی ہو تو بنیاد کی گہرائی کچھ اور ہوگی، دو منزلہ بنانی ہے تو بنیاد کچھ اور گہری چاہیے، تین منزلہ بنانی ہے تو اور گہری چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ کام جو ہے بنیاد عمارت میں تو یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کو بنیاد بنا دینی ہے، بعد میں بنیاد میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایمان و اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ عمل ادھر اوپر بڑھتا جائے گا اور ایمان کی جڑیں نیچے اترتی جائیں گی، جیسے درخت کا معاملہ ہے. درخت جیسے جیسے بڑھے گا اوپر کو، اتنی ہی اس کی جڑ اور نیچے گہری ہوتی چلی جائے گی. تو ایمان کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد ہے، اسے قائم رکھنا، زندہ رکھنا، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ، کنوکشن، اسے قائم رکھنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے کہ مومن کی زندگی کا کون سا لمحہ ہے کہ جو ایمان سے خالی، جو جہاد سے خالی رہ گئے. بس اس میں چند نکات اور نوٹ کر لیں. قرآن مجید میں مکی صورتوں میں لفظ آیا جہاد فی اللہ، فی سبیل اللہ نہیں آیا. مدنی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ آیا. اب یہ بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی بغیر بنیاد کے فرق نہیں ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، سورہ حج. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور پھر آگے چل کر جب اصطلاح مکمل ہوئی ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اس میں فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ دعوت تبلیغ اور اقامت دین، اس جد و جہد اور اس جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے. حصول معرفت، ایمان کی گہرائی، نفس کے ساتھ جہاد، یہ جو منزلیں ہیں یہ گویا کہ جہاد فی اللہ ہے. اللہ عالم، ایک فرق ہے جو محسوس ہوتا ہے، اہل علم اس پر مزید غور کریں گے، شاید اس سے بہتر بات سامنے آ سکے. پھر یہ کہ جہاد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے. جہاد بالقلب کی اصطلاح بھی موجود ہے حدیث کے اندر، من جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، اور ایک بہت بڑا جہاد جو ہے جہاد بالسیف تو صرف اوپر جائے گا نویں منزل پر. باقی اکثر و بیشتر جہاد جو ہے ان میں تلوار کون سی ہے؟ ان میں تلوار قرآن ہے. جہاد بالقرآن، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیے، بہت بڑا جہاد. اور کس شے کے ساتھ جہاد؟ بہی، اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجیے. دیکھیے، نفس کے خلاف بھی جہاد اگر آپ کرنا چاہیں گے کس شے سے کریں گے؟ قرآن. قرآن کو اتارو اندر، رتل القرآن ترتیلا. نفس کو مارنے والی شے قرآن ہے، جس کی بہترین تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشتر آ باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. دو حدیثوں کے مضمون کو علامہ اقبال نے ان دو اشعار میں جمع کیا. حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان میں خون کی طرف رایت کر جاتا ہے، ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم. اب اس کا توڑ کیسے کریں؟ کوئی ایسا تریاق چاہیے جو پورے خون میں سرایت کر جائے. کسی ایک جگہ پر مرہم لگا دے تو کام نہیں بنے گا. دوا ایسی چاہیے کہ وہ بھی تعاقب کر سکے, پورے وجود میں سرایت کرے. دوسری حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کیا جس نے بھی پوچھا. اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے, اگر نہ پوچھتے تو یہ حکمت کا یہ موتی ہمیں کیسے ملتا جو جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے, میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے, میں اس پر اتنا غالب ہوں کہ وہ اب اس کی وہ جو کاٹ ہے وہ باقی رہی نہیں, وہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ دو حدیثوں کو جمع کر دیا اقبال نے, دو اشعار میں, کشتن ابلیس کارے مشکل است. ابلیس کو مار دینا تو بڑا مشکل کام ہے, کیسے مارے اس کو؟ جہاں کے اون گم اندر آما کے دل است, اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے ڈیرا لگا لیتا ہے یا خون میں سرایت کر جاتا ہے. اس سے بھی اگلی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے, خوش طرح باشد مسلمان اشکونی, بہتر راستہ یہ ہے اسے مسلمان بناؤ. اور مسلمان بنانے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ کشتہ شمشیر قرآن, شمشیر قرآن سے اس کا پلا قبق. اچھا آگے چلیے, دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور قرآن. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بلغ ما انزل الیک من رب بلغوا انی ولو آیتا وہی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ. انذار قرآن سے کرو, تبشیر قرآن سے. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. تبشیر کرو قرآن سے, تذکیر کرو قرآن سے, تبلیغ کرو قرآن کی, تعلیم دو قرآن کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ, سارا دعوت عمل ہے, دعوت تبلیغ سب قرآن کے گرد گھوم رہا. تو یہ ساری منزلیں جو ہیں در حقیقت اس میں تلوار کون سی ہے؟ قرآن. البتہ اوپر جا کر جب طاقت کا طاقت سے ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ جسمانی اسٹرینتھ درکار ہے. اسی لیے فرمایا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف. اب وہ جو اقبال کا بھی ایک شعر ہے, اگر چاہے تو بڑا سادہ سا اور عام زبان پر چڑھا ہوا ہے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے, پھر تو تصادم ہوگا اور اس تصادم کی آخری سطح جو ہے مسلح, پھر تلوار آئے گی نوی منزل پر جا کر. بس یہ چند باتیں میں نے چاہا کہ کم سے کم وقت میں جہاد کے بارے میں آپ کے سامنے لے آؤں. اصل میں تو ہمارے اس سلسلے خطبات میں اس کا تعلق یہ ہے, ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ, ان ایویٹیبل ریزلٹ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہاں تک کہ اگر نہیں ہے تو ایمان حقیقی نہیں ہے, قانونی ایمان ہے, مسلمان ہے ایک شخص. ارکان اسلام میں جہاد شامل نہیں ہے, لیکن ایمان حقیقی کا رکن رکین دو ہیں, دو رکن رکین کہہ لیجئے. یقین دل میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, اور جہاد عمل میں, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. اب آئیے ہم دوسرا موضوع جو کل کا قرض رہتا ہے پورا کا پورا, وہ ہے ایمان اور دفاع کی بحث. سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے, اہم نقطہ, نفاق بھی اصلاً کفر ہے لیکن کفر ظاہری نہیں, کفر قانونی نہیں, کفر باطنی ہے. اور اللہ کی نگاہوں میں کفر ظاہری سے زیادہ مبغوض, زیادہ ناپسند ہے. اللہ کا غضب جتنا نفاق پر بھڑکا ہے قرآن مجید میں, اتنا کفر پر نہیں بھڑکا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ جو منافقین ہیں یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت نفاق بھی کفر ہے, البتہ کفر قانونی نہیں. جیسے ایمان کی دو قسمیں ہو گئی, قانونی ایمان یعنی اسلام, اور حقیقی ایمان وہ ایمان ہے یقین قلبی. کفر کی بھی دو قسمیں ہوئی, ایک کفر ظاہری ہے, یہ ہے کفر جس کے لیے ایک لفظ کفر مستعمل ہے. ایک کفر باطنی ہے تو وہ بھی کفر, کفر سے بھی بدتر, لیکن یہ کہ وہ اسلام کے قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہے، وہ کفر بات نہیں ہے، وہ چھپا ہوا کفر ہے. گویا کہ قانونی اس ایمان یا اسلام کی ضد ہے کفر، اور حقیقی ایمان کی ضد ہے نفاق. نمبر دو، اب اس کے ضمن میں بھی بڑے بڑے مغالطے ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاق شاید صرف دور نبوی میں تھا، اب نفاق کا کوئی وجود نہیں. یہ بات ایک درجے میں صحیح ہے، لیکن جس معنی میں یہ سمجھی جا رہی ہے بہت غلط ہے. اس درجے میں صحیح ہے کہ کسی شخص کے منافق ہونے کا تعین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کو غیب کی خبر ملتی تھی. لیکن آپ کے بعد کوئی امکان نہیں اس کا کہ کسی شخص کو کوئی شخص منافق قرار دے. وہ تو اس لیے کہ آپ کو اللہ اطلاع دیتا تھا. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقوں نے حضور پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، جبکہ ایک تنگ گھاٹی میں سے گزر رہے تھے. حضرت حذیفہ تھے اس وقت آپ کے اس اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے آگے چل رہے تھے. بہرحال انہوں نے رات کی تاریکی میں ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، ایک تو رات تاریک اور پھر جیسے ڈاکو لوگ جو ہے باندھ لیتے ہیں اپنا، سوائے آنکھوں کی ہڈی چھپی ہوئی. تو حضرت حذیفہ تو نہیں پہچان سکے. حضور نے ان کے نام بتا دیے، یہ فلاں 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 لوگ تھے. لیکن سختی سے روک دیا کہ حذیفہ یہ میرا راز ہے، کسی سے کہنا نہیں ہے قطعا. یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر نبی. یہ نبی کے رازدان ہے، ایک سر ہے حضور کا، ایک راز ہے جو ان کے پاس ہے امانت کے طور پر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی. تو حضور کو تو معلوم تھا یا معلوم ہو سکتا تھا، اللہ تعالی انہیں بتاتا تھا، حضرت جبرائیل کے خبر دیتے تھے. لیکن یہ کہ اس معنی میں اب کوئی شخص نہیں ہے کہ جو کسی شخص کو تعین کے ساتھ قرار دے سکے کہ یہ منافق ہے. نفاق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں. حضور نے تو اتنی احتیاط برتی ہے کہ اپنی حیات طیبہ میں جاننے کے باوجود کسی کو منافق قرار دے کر اس کا تعلق جو ہے امت سے منقطع نہیں کیا. یہاں تک کہ جو رئیس المنافقین ہے علیہ ما علیہ عبداللہ ابن ابی، اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، حضرت عمر روکتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دشمن خدا اور دشمن رسول، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. کیونکہ اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ ابن ابی وہ مومن صادق تھے، نوجوان. انہوں نے درخواست کی، حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا کفن دینا چاہ. حضور نے کرتا دے دیا. حضرت عمر نے عرض کیا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں، کس شخص کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ فرمایا عمر، اسے میرا کرتا عذاب سے نہیں بچا سکے گا. لیکن حضور کی شان مروت کی شان ہے، مروت ہے، شرافت ہے. پھر بلکہ مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نے قلب اتارا ہے. اصل میں غزوہ بدر کے اسیروں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. وہ کفار کے ساتھ آئے تھے، گرفتار ہو گئے، اسیر تھے. اب اس کے بعد کہیں ضرورت پیش آئی جب وہ حالت اسیری میں تھے کہ کوئی کرتا انہیں پہننے کے لیے دیا جائے، تو وہ بہت طویل القامت تھے. ان کے قد و قامت والا صرف یہی عبداللہ ابن ابی تھا، کسی اور کا کرتا انہیں آیا نہیں، عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا. تو گویا کہ حضور نے ذاتی طور پر یہ سمجھا ہے، یہ میرا گمان ہے، کہ یہ تو مجھ پر ایک قرض ہے. اس لیے کہ بہرحال حضرت عباس چچا تھے حضور کے، بعد میں ایمان بھی لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جزوی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ دور نبوت کے بعد اب نفاق اس معنی میں کہ کسی شخص کو معین طور پر منافق قرار دیا جائے اس کا وجود نہیں. البتہ نفاق وہ تو جیسے ایمان ہمیشہ رہے گا، کفر ہمیشہ رہے گا، نفاق بھی ہمیشہ رہے گا، ریاکاری بھی ہمیشہ رہے گی، اخلاص بھی ہمیشہ رہے گا. معاشروں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. دور نبوی میں اگر نفاق موجود تھا تو یہ دور جو ہمارا ہے یہ تو احق ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اس سے سو گنا نفاق اس دور کے اندر موجود ہو. یہ سمجھنا کہ نفاق اب دور نبوی کے بعد نہیں ہے اس معنی میں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. نمبر دو یہ کہ عام غلط فہمی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے کیا سروکار نفاق کا.
ہم تو گویا کہ محفوظ و مسئون ہیں بالکل، قلعے میں ہیں، فصیل کے اندر ہیں، ہمیں تو نفاق چھو کر نہیں جا سکتا. اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ کبار صحابہ بھی اپنے بارے میں شک کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی حضرت حذیفہ سے ایک مرتبہ اللہ کی قسم دے کر کہا ہے، انشدو کا باللہ ہے یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا جن کا نام بتایا تھا حضور نے تمہیں. حضرت عمر کو تو اندیشہ ہے، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں.
تیسرا ایک بہت بڑا موالفہ، میں اس جو دوسری بات میں نے عرض کی تھی اس کے ضمن میں غالباً حدیث کے الفاظ ہیں، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا یا یہ کہ کوئی اثر ہے نفاق کے بارے میں. ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا مگر منافق، اور اس کا خوف نہیں رکھتا اپنے بارے میں مگر مومن. اس کی بڑی پیاری تعبیر بھی ہے، جس کے پاس دولت ہو، رات کا مسافر ہے کہیں، گٹھڑی میں مال ہے، وہ تو سو نہیں سکتا. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سوئے گا پاؤں پھیلا کر، اور اگر کہیں ڈاکو اس پہلے کا مال بھی لے جائیں تو پھر وہ چین سے سوئے گا. رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو. اب کچھ رہا ہی نہیں، کس بات کا کھٹکا؟ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو. جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں اسے کائے کا خوف، جس کے پاس کوئی پونجی ہے اسے ڈر رہے گا کہ نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے اس پر. ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. اب تیسری بات میں عرض کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اچھے اچھے اہل علم کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں سے میرا وہ اختلافی مسئلہ شروع ہو جائے شاید. یہ خیال بیٹھا ہوا ہے، چاہے الفاظ میں یہ بات جس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کہا جاتا ہے، واضح الفاظ میں کہیں نہ کہی جائے، کہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دور نبوی کے منافق سب کے سب شعوری منافق تھے، عقیدے کے منافق تھے. میں اگرچہ ذرا لفظ میں فرق کر رہا ہوں، عقیدہ اور شعور میں بعد میں بیان کروں گا. میرے نزدیک اصل میں نفاق کی یہ جو دو الفاظ میں نے بولے، پہلے اس کی وضاحت ہو جائے کہ نفاق کی تقسیم اس طور سے کی جاتی ہے کہ ایک نفاق اعتقادی ہے، نیت کا نفاق، عقیدے کا نفاق، اور ایک عملی نفاق ہے. اس لیے کہ بعض احادیث میں بعض اعمال کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا. متفق علیہ حدیث ہے، آیت المنافق ثلاثن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خانا. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. مسلم شریف کی روایت میں الفاظ اضافی ہیں اور وہ بہت سخت ہیں. ولو ساما و ان ساما و صلا و زاما انہ مسلم، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے تئیں پورا یقین رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر یہ تین علامتیں تو منافق. ایک دوسری حدیث میں چار بیان ہوئی ہیں، تین تو یہی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اب خمین بنایا جائے خیانت کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جہاں کبھی جھگڑا ہو جائے تو آپ گالم گلوچ پر، لڑنے بڑنے پر. اب یہ چار ہیں، حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی ایک ہے علامت کسی شخص میں تو اتنا ہی اس میں نفاق ہے، 25% منافق. دو ہے تو 50% منافق، تین ہے تو 75% منافق، اور چاروں ہے تو 100% منافق. اب اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ یہ نفاق عمل ہی ہے، کردار کا، اخلاق کا، عمل کا نفاق ہے. اور عقیدے کا نفاق ہوتا ہے جب دل میں انسان کے فتور ہو اور دل کے اندر نیت جو ہے وہ خراب ہو. اس کی توجیہ یہ اصل میں عرض کر دوں اصولی طور پر کہ یہ تعبیرات جو ہیں ان تعبیرات میں اگر کوئی نئی صورت اختیار کی جائے تو اس میں توحش محسوس نہیں کیا جانا چاہیے. نتیجہ اگر وہی برقرار رہے تو تعبیر جو ہے وہ اگر زیادہ عام فہم اور زیادہ جو دور ہے ہمارا اس میں ذہنوں کے قریب تر بات کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہو تعبیر تو نئی تعبیر میں کوئی حرج نہیں. میں لفظ استعمال کرتا ہوں شعوری اور غیر شعوری نفاق. ایک شعوری نفاق ہے جان بوجھ کر، ایک غیر شعوری نفاق ہے جس میں کہ نیت کو دخل نہیں ہے لیکن ہے نفاق. بہرحال وہ کیا ہے اس سے پہلے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بحث جو ہے نفاق کے بارے میں وہ لغوی بھی ہو جائے. اس کا مادہ ہے نفق، نون فا قاف. نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو. سورہ انعام میں یہ لفظ آیا بھی ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. میں اس آیت کا یہاں ترجمہ نہیں کر رہا، آپ حضرات آیت نمبر 35 جو حضرات نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کر لیں، سورہ انعام کی ترجمہ دیکھ لیجیے گا. نفق کہتے سرنگ کو، سرنگ کیا ہے؟ زیر زمین راستہ جس کے دو منہ ہیں. اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ جان بچانے کے لیے بھاگنے کی راہ، راہ فرار قائم رکھنا. ادھر سے خطرہ ہے دشمن آ گیا تو ادھر سے نکل جائے، ادھر سے دشمن ہے تو ادھر سے نکل جائے، قلعے پر قبضہ ہو گیا تو سرنگ کے راستے سے نکل کر بھاگ جائے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے نافقا، یہ گوہ کے بل کو کہتے ہیں. گوہ ایک جانور ہے، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، کتوں کے ذریعے سے اس کا شکار کرتے ہیں عرب. اب کتا اگر گوہ کے بل میں گھس گیا تو اگر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو گوہ تو ماری گئی، لہذا اس کو بھی اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ اپنے بل کو سرنگ کی شکل میں بناتا، دو منہ رکھتا ہے، ادھر سے اندیشہ ہو تو ادھر سے بھاگ جائے، ادھر سے اندیشہ ہو تو ادھر سے نکل جائے، وہ نافقا ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھیے. اس سے لفظ بنا ہے، اب اس سے دو لفظ بنتے ہیں کھیل کی صورت میں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے. انفقا ينفق انفاقا اور نفقا ينفق، ان کے معنی خرچ ہو جانا. نفقا نفقت الدراہم، پیسے خرچ ہو گئے. نفق المال، مال ختم ہو گیا. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. انفقا ينفق، خرچ کر دینا، نکال دینا. خرچ کر دینے میں بھی نکال دینا ہے، کوئی چیز نکل گئی. دوسرا لفظ بنتا ہے باب مفعلہ سے منافقت یا نفاق، جیسے میں نے کل بتایا تھا، جہد سے مجاہدہ یا جہاد، قتل سے مقاتلہ یا قتال، اسی طرح اس لفظ سے منافقہ یا نفاق. یہ ہے اس لفظ کی اصل بحث، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ منافق کے دو معنی ہیں. ایک تو دو منہ شخص، جیسے سرنگ کے دو منہ ہیں اسی طرح اس کے دو منہ ہیں، یہاں آیا ہے تو ان کے ساتھ، وہاں گیا تو ان کے ساتھ. جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. دو منہ شخص جو ہے وہ منافق ہے، جس کا ایک فیس ادھر ہے ایک فیس ادھر ہے. دوسرے یہ کہ اس میں اصل روح کیا ہے؟ جان اور مال کو بچانا، تحفظ جان و مال. جیسے کہ وہ نافقا، اس نے اپنا بل بنایا اسی لیے کہ حفاظت ہو سکے، سرنگ اسی لیے بنائی جاتی ہے. تو اصل روح جو ہے منافقت کی، وہ جان و مال کا تحفظ کس کے مقابلے میں؟ جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے. گویا کہ نفاق ایمان کی ضد ہے، اور در حقیقت عملی طور پر جہاد کی ضد ہے. جہاد تو یہ ہے کہ لگاؤ اپنے مال، خرچ کرو اپنے مال، لگاؤ اپنی جانیں، صرف کرو، کھپا دو جانیں، جان ہتھیلی پر رچ نکل آؤ. اور یہ ہے بچنا. وہ جو اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سامنے. انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، مال بھی جان بھی صرف کر دو. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور جہاں صورت برعکس ہو گئی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو جس کو جان پیاری مال پیارا اور وہ گریز کر رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، اصل میں یہ ہے نفاق کی جڑ اور بنیاد. یہی سے وہ مسئلہ سمجھ لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زیرو لیول جو میں نے بیان کیا، یہ صرف ایک نظری اور اصولی بات ہے، عمل کی دنیا میں اس کو دوام نہیں ہوتا، پائیداری اور استقلال نہیں ہوتا. ایک استثناء ہے، آج وہ استثناء بتانا چاہتا ہوں. اگر تو معاشرہ ایسا ہے جس میں جہاد کی نہ کوئی پکار ہے نہ دعوت ہے، تو انسان اس زیرو لیول پر قائم رہے گا، اس لیے کہ کوئی آزمائش آئی نہیں رہی، پکار ہے ہی نہیں، نفاق کی طرف نہیں جائے گا. نماز روزہ کرے گا اگر، تو یہ بھی امکان ہے کہ نماز روزے سے اس کے دل میں مثبت ایمان پیدا ہو جائے، یہ میں کل بحث کروں گا. لیکن یہ بھی ممکن ہے نماز ریاکاری کی نماز ہو، نماز محض ایک دکھاوے کی نماز ہو. اصل میں جہاں نفاق کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، مائنس سفر کہاں شروع ہوگا اور پلس سفر کہاں شروع ہوگا، جہاں جہاد کے اندر آپ نے جان اور مال کھپانے شروع کیے، پلس میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے، پلس ون پلس ٹو. یہی وجہ ہے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ جہاں بھی ایمان میں زیادتی کا ذکر آیا ہے قرآن میں، وہ سب قتال والی بحثیں ہیں. سورہ آل عمران میں لوگوں سے کہا گیا، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، ڈرو فخشوہم، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگی. سورہ احزاب میں جبکہ وہ لشکر آ گئے، احزاب 12,000 کا لشکر، لیکن اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگی. اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ایمان حقیقی کا تقاضا پورا کریں گے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، ایمان بڑھے گا، گریز کریں گے. اب آپ کا آغاز مائنس سائڈ پر ہو گیا ہے. اس کے مدارج اور مراحل میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اب میں چند آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جو آیت میں نے اس سے پہلے آپ کو سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الی آخر الآیہ، اس کے بعد کی آیتیں اب سنیے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ایمان میں یا تو اضافہ ہوگا قانونی ایمان سے حقیقی ایمان کی طرف، وہ ہے آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور یا پھر بائیں طرف تمہارے قدم اٹھنے شروع ہو جائیں گے. لیکن بائیں طرف بھی آپ کو معلوم ہے، آدمی جب ڈوبتا ہے تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا، ایک ڈبکی لگاتا ہے اوپر آتا ہے، پھر ڈبکی لگتا ہے پھر اوپر آتا ہے، اس کے بعد ڈوب جاتا ہے. یہ سب باطنی کیفیت ہے. بشر المنافقین، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے، بأن لهم عذابا علیما. یہاں اس قانونی کفر کا ذکر نہیں ہو رہا، نفاق والے کفر کا، باطنی کفر کا ذکر ہو رہا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ جو میں نے کہا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ جو کشاکش ہے، نسہ کشی ہے، آدمی کبھی ادھر کو چلا گیا کبھی ادھر کو چلا گیا، دو قدم ایمان کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کی طرف بڑھائے، لیکن اس کے بعد پھر جان اور مال کی حفاظت کا خیال آیا، دو قدم پچھتائی اختیار کر لی، پھر کوئی ایک قدم آگے بڑھایا، پھر تین قدم پیچھے چلا گیا. اس طرح ہوتے ہوتے انسان پھر جاتا ہے نیچے، اور وہ پھر پاتال میں پہنچ جاتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے یا ان کو راستہ دکھائے صحیح راہ کی طرف، اب ان کو لے جائے انگلی پکڑ کر. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشارت دے دیجئے ان منافقوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہ بڑا عظیم مقام ہے سورہ نساء کی آیات 135, 136, 137. اچھا اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے جو میں شعوری اور غیر شعوری نفاق کی بحث کر رہا ہوں. شعوری نفاق کی مثال کیا ہے قرآن مجید میں؟ ایک شخص جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرے, جس کی ایک مثال مثلا یہ ہو سکتی ہے آج ہمارے حالات میں کوئی ہندو کوئی سکھ جاسوس بن کر پاکستان میں آئے اور وہ اسلام کا لبادہ, میں صرف مسلمان بنا ہوں دھوکہ دینے کے لیے اور جاسوسی کرنے کے لیے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا بعض اوقات اخبارات میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ یہاں پنجاب کے سرحدی دیہات میں کوئی شخص امام مسجد کی حیثیت سے سالہا سال تک رہا اور بعد میں معلوم ہوا ہندو تھا اور وہ جاسوس تھا بھارت کا, اسے بھی پتا ہے میں جو کچھ ہوں اور میں دھوکہ دے رہا ہوں. یہ گویا کہ شعوری لیکن سمجھا جا رہا ہے مسلمان, اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور جو ہندو آئے گا یہاں پر کرنے کے لیے جاسوسی تو ظاہر بات ہے خطرہ کرا کے آئے گا اور نماز یاد کر کے آئے گا, ہو سکتا داڑھی رکھ کر آئے, اور جو امامت کرتے رہے تو ظاہر بات ہے ساری شرطیں پوری کی ہوگی. قانون مسلمان ہے حقیقت میں کافر ہیں اور منافق ہیں لیکن خود جانتے ہیں کہ ہم منافق ہیں. اس کی مثال ممکن نہیں تھا کہ دور نبوی میں نہ ہوتی, اللہ کا شکر ہے کہ اس کی مثال دور نبوی کی قرآن مجید میں موجود ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہودیوں کی ایک جماعت نے یہ سازش کی, قرارداد پاس کی, مل کر طے کر لیا صبح کے وقت ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ. شاید کہ یہ لوگ جو ہیں اہل ایمان ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئے. دیکھیے ذہین یہودی جو ہے سازشی ذہن تو ان کا پوری دنیا کے اندر مسلم ہے, ایول جینیس. ایمان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ جو ایک مرتبہ ایمان میں داخل ہو گیا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں واپس نہیں آتا, یہ دھاک تھی نا. اس دھاک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے شکل اختیار کی, صبح کو ایمان لاؤ حضور کی مجلس میں آ گئے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس پر اضافہ کر رہا ہوں بات کو مزید مطابق واقعہ بنانے کے لیے, دن بھر بڑے ادب کے ساتھ بڑے ہی مؤدب ہو کر حضور کی محفل میں رہے ہوں گے تاکہ کیونکہ سازش ہے اثر کرنا ہے کہ لوگ سمجھے بھائی اچھے لوگ تھے, دیکھو کس طرح بڑے قریب ہو کر بیٹھے رہے, بڑے کان لگا کر باتیں سنتے رہے حضور کی محفل میں. شام کو انکار کر دیا اور ارتداد کی شکل اختیار کر دی, ہم تو قریب جا کر دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے, دور کے ڈھول سوانے ہیں کچھ بھی نہیں. اب کچھ نہ کچھ لوگ ظاہر بات ہے اہل ایمان سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے, خدا پن جنگوش یکساں نہ کر دی. کچھ ایسے لوگ جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے, لم یستحکم, ابھی ایمان جو ہے اگر ان کے اندر مستحکم نہ ہوا ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے متزلزل ہو جائے. اس امید میں انہوں نے یہ سازش کی. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا, کہا اہل کتاب کی ایک گروہ نے ایمان لے آؤ اس شے پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر یعنی قرآن پر, وجہ النہار صبح کے وقت, وَقْفُرُوا آخِرَهُ شام کو کفر کر دو مرتد ہو جاؤ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ پیش نظر کیا ہے شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے. اس کے بارے میں جو فرمایا گیا یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے, وَإِذَا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. یہ جب آئے آپ کے پاس اے مسلمانوں, جب تمہاری محفل میں آئے انہوں نے کہا ایمان لے آئے, حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ ہی نکل گئے, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے ان کی نیت ہی خراب تھی, ان کا تو ارادہ ہی کچھ اور تھا, سازشی طور پر اور اسلام اور ایمان کی دھاک ختم کرنے کے لیے وہ جو ایک مسلمانوں کا ایک اسلام کا اور ایمان کا روب قائم ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سازش تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس قسم کا صبح اگر وہ 8 بجے ایمان لایا اور شام کو رات کو 8 بجے وہ کافر ہوا, 12 گھنٹے اس نے حالت اسلام میں بسر کی. ہو سکتا ہے 4 نمازیں بھی حضور کی اقتداء میں پڑھی ہوں. اس وقت مر جاتا تو وہ مسلمان شمار ہوتا, قانوناً مسلمان شمار ہوتا, اس کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے. لیکن وہ داخل بھی ہوا تھا کفر کے ساتھ, نکلا بھی کفر کے ساتھ, اور اسے ہر لحظے معلوم تھا کہ یہ میں ناٹک رچا رہا ہوں, کھیل کر رہا ہوں, یہ تو میں دھوکہ دے رہا ہوں, ایمان لایا. یہ ہے میرے نزدیک شعوری نفاق, بال ارادہ نفاق, شعوری نفاق. لیکن میرے نزدیک قرآن حکیم میں دور نبوی کے جن منافقین کا تذکرہ ہے ان کے 99% لوگ در حقیقت غیر شعوری منافق تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب بھی ذکر کرتا ہے ان کا, لا یشعرون, لا یفقهون, لا یعلمون, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. شعور نہیں ہے, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کھیل کھیل رہے ہیں, انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. بہرحال یہ جو ایک قسم تو 99% ہو, 90% ہو, ایک مبالغہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے نزدیک جن منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے ان کی اکثریت غیر شعوری منافقین پر مشتمل ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک فیکلٹی ہے, ایک صلاحیت ہے, ریشنلائزیشن. ایک مجرم جرم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. ایک مزدور کارخانے دار کے ہاں چوری کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, جسٹیفیکیشن یہ دیتا ہے اپنے آپ کو کہ اس نے ہمارا خون چوسا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, ہم تو در حقیقت اپنا حق وصول کر رہے ہیں. جسٹیفیکیشن. عبداللہ ابن ابئی 300 آدمی لے کر واپس ہوا ہے میدان احد سے. جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جب ہماری بات نہیں سنتے, ہمارا مشورہ نہیں مانتے, تو ہم خام خواہ اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ اس لیے کہ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں محصور رہ کر دفاع. تو خود حضور کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر اور قلعہ بند ہو کر دفاع کیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ, خاص طور پر نوجوان, بالخصوص وہ کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, ان کا جوش جہاد, ان کا ذوق شہادت, اس کو سامنے رکھا, فیصلہ کیا ٹھیک ہے کھلے میدان میں مقابلہ کرے. اب اس نے جسٹیفیکیشن دی کہ یہاں مشورہ ہی نہیں ہے, مشورے کی کوئی قدر نہیں ہے, ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا. یقولون هل لنا من الامر من شيء, اگر ہماری بات مانی جاتی, ما قتلنا ہا ہونا, یہاں ہم نہ مرتے, اتنے ہمارے آدمی جو یہاں شہید ہو گئے نہ ہوتے. یہ چیز ہے در حقیقت, اس کو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ درجہ بدرجہ سمجھیں. جس معاشرے میں دعوت اور حرکت نہیں ہے, سٹیگنیشن ہے, سٹیگنیشن, مذہبی سٹیگنیشن, وہاں ایمان کی بھی سٹیگنیشن ہو جائے گی. اگر زیرو لیول ہے تو وہ بھی سٹیگنیٹ ہو جائے گا, پڑا رہے گا بھائی. یہاں دعوت اور حرکت آئی, اب امتحان ہے, ابتلا ہے, آزمائش ہے. اللہ بھی پیارا ہے, رسول بھی پیارا ہے, آخرت بھی پیاری ہے, جنت بھی پیاری ہے, لیکن جان بھی پیاری ہے, مال بھی پیارا ہے, گھر کا آرام بھی پیارا ہے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. یہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے, دامن پکڑے چھاؤں گھنیری, مسئلہ یہ. ایمان پکار رہا ہے میدان میں, اور جان و مال کی محبت اور دنیا کی محبت وہ کہتی ہے رکو, نہیں رہو, بہانہ بنا دو, جھوٹ بول دو, قسمیں کھا دو. در حقیقت جس معاشرے میں دعوت اور حرکت ہے وہاں معاملہ پیدا ہوگا, یا آپ دائیں طرف چلیں گے یا بائیں طرف چلیں گے. دعوت اگر نہیں ہے تو جہاں ہیں کھڑے رہے, +1 پر رہیں گے, +2 پر ہے +2 پر رہیں گے, اگر 0 ہے 0 پر بھی رہ جائیں گے. لیکن جہاں دعوت اور حرکت ہے وہاں یا تو اب ادھر چلیں گے آپ, یا لبیک کہیں گے, اور یا یہ ہے کہ گریز کریں گے مائنس سائڈ کی طرف قدم شروع ہو گیا. اور اگر ادھر چلیں گے, لبیک کہیں گے, جان و مال کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے, تو آپ کا پلس کی طرف سفر شروع ہو جائے گا، ایمان میں بہت ہی ہو جائے گا. زادتہم ایمانا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور اگر ادھر کا معاملہ ہوا نفاق شروع ہو جائے. دیکھیے اس کو جان لیجیے اچھی طرح، میں چاہتا ہوں کہ تجزیہ کر کے سمجھ لیں اس کے مراحل. آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں، جو شخص کسی انقلابی دعوت کو قبول کرتا ہے، اقامت دین کی جدوجہد انقلابی دعوت ہے، نظام کو بدلنا ہے، پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی، جان اور مال کے خطرات آئیں گے. لبیک کہہ دیا اس لیے کہ فطرت انسانی کو حق سے کچھ نہ کچھ محبت ہے، فطرت ہے آخر. برے سے برا انسان بھی چاہتا تو ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اچھائی کر لوں. ایمان لے آئے، اب تقاضا آ رہا ہے. جو قوی الارادہ لوگ ہیں، قوی الارادہ قوی الایمان، وہ تو جب پکارا حاضر ہے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز درس کی، خیریت جا راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. ایک رویہ یہ ہے، اگر ایمان کی دعوت قبول کی تھی اور یہ روش ہے تو یہ تو نور العلا نور ہے، وہ پلس سائڈ پر سفر شروع ہو گیا. لیکن گریز کا پہلا مرحلہ یہ ہے، کوتاہی ہو جائے، تقصیر ہو جائے، اس کا اعتراف، معذرت، استغفار اللہ سے، جو بھی مسلمانوں کی جماعت ہے ان سے بھی معذرت، جماعتی زندگی میں ہے، مسلمانوں کے قائد اور سپہ سالار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بھی آ کر اپنا قصور مان لینا، خود بھی استغفار کرنا اللہ سے اور حضور سے بھی درخواست کرنا کہ حضور ہم سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، ہم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں. جب تک یہ شکل ہے یہ ذوف ایمان صرف شمار ہوگا، یہ مرض نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے قوی لوگ بھی پیدا کیے، ضعیف بھی پیدا کیے، سب لوگ برابر نہیں. نہ ہر زن دنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش کی اکسانہ کرتا. قویل ارادہ لوگ بھی ہیں، قویل ہمت لوگ بھی ہیں، ضعیف الارادہ لوگ بھی ہیں، ضعیف الہمت لوگ بھی ہیں. لیکن اعتراف ہو، کوتاہی کو مانا جائے، غلطی ہوئی، جھوٹا بہانہ نہ بنایا جائے، اس وقت تک یہ ذوف ایمان ہوگا، نفاق نہیں. لیکن اب انسان کے اندر ایک جھوٹی عزت نفس بھی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا اخذت العزت بالاسم، یہ جھوٹی عزت نفس، جھوٹی انا انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے. آپ نے دس دفعہ معذرت کی اور سچی بات مان لی، گیارہویں مرتبہ نفس کہتا ہے کہ بہانہ بناؤ، روز روز کو معذرت کرنا، اقرار کر لینا اپنی کوتاہی کا، اب کوئی عزت رہی نہیں، یوں ہو گیا، یہ بہانہ ہوا، فلاں ہوا. جھوٹا بہانہ جہاں شروع ہوا بیماری شروع ہو گئی. منافقین کے ذکر میں سب سے زیادہ کثرت سے جو لفظ آیا ہے وہ کذب ہے. ابھی دو حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، اذا حدث کذبا یکذبون، وہاں بھی آیا ہے بما کانوا یکذبون وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. جھوٹ، یہ پہلی منزل ہے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کا اضافہ اور بڑھا دیا. اب میں یہاں ایک احتیاط کرنا چاہتا ہوں، اس کیفیت کو بھی ابھی لفظ نفاق سے تعبیر نہ کیجئے. مرض کی پہلی منزل ہے، جیسے ٹی بی کی فرسٹ سٹیج کبھی ہوتی تھی، اب تو ٹی بی بہت کم ہو گئی ہے، لیکن ٹی بی کی تھرڈ سٹیج کو جو پہنچ جاتا تھا وہ لا علاج سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں، کہ گیا، اب تو اس کے دن گنتی کے ہیں. اسی طرح تین سٹیجز اس مرض کے ہیں. پہلے سٹیج یہ ہے کہ جھوٹے بہانے، جب یہ محسوس ہوا کہ ہمارا تو اعتبار ہی اٹھ گیا، اب اگلی منزل آئی جھوٹی قسمیں.
اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم سا ما کانوا یعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. کس بات کے ڈھال بنا لیا؟ سوچیں یہ جو پکار ہے, آؤ جان اور مال ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ, لگاؤ خرچ کرو, نکلو جان ہتھیلی پر رکھ کر, بس ان کو نہ اللہ کی قسم ہے میری تو یہ بیماری ہے, میرا یہ عذر ہے, خدا گواہ ہے. جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد حضرت کعب ابن مالک کی طویل ترین جو حدیث ہے ان میں یہ کہ سارے منافقین آئے جھوٹی قسمیں کھا گئے, حضور نے مان لیا ٹھیک ہے جائیے. یہ ہے اس مرض کی ٹی بی کی سیکنڈ سٹیج. تھرڈ سٹیج ہے جس کو سمجھیے کہ جس پر اصل میں لفظ نفاق کا اطلاق ہونا چاہیے. احتیاط اس میں ہے کہ ان پہلی دو سٹیجز کے اوپر بھی ہم لیبل نہ کریں نفاق. مرض ہے, بیماری ہے, روگ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں بھی لفظ منافق استعمال نہیں کیا اللہ نے, کچھ سٹیجز کے ساتھ آیا یہ لفظ. سورہ آل عمران میں آیا ہے بہت ہی کم, اصل میں آیا ہے سورہ نساء اور سورہ احزاب اور پھر سورہ توبہ. یہ ہے کہ جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ نفاق کا معاملہ جو ہے زیر بحث آیا ہے واضح لفظ اور اصطلاح کے ساتھ. تیسری سٹیج کیا ہے اس کے لیے بھی ذرا نفسیاتی طور پر بات سمجھنی ہوگی. دیکھیے 100 آدمی ہیں, ان میں سے 50 صادق الایمان ہیں اور 50 کے دلوں میں روگ ہیں. صادق الایمان کا رویہ کیا ہے کہ جب پکار آئی حاضر, کسی خطرے کی پرواہ نہیں, جان جاتی ہے جائے, مال حاضر, لبیک,